سورہ بنی اسرائیل اور اس کا ہم رکو نمبر 12 جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے, آیت نمبر 101. یہاں ایک مختصر قصہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات, اور یقیناً ہم نے دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ ہو رہا تھا, تو اسی پس منظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے مثال دی جا رہی ہے کہ انہیں 9 معجزات دیے گئے تھے. ایک ید بیضہ, آپ ہاتھ نکالتے تھے روشن ہوتا تھا, اسی طرح آپ کا عصا, آپ ڈال دیتے تھے سانپ بن جاتا تھا. تیسرا, قحط سالیاں ان پر آئیں عذاب کے طور پر. چوتھا, پھلوں کا نقصان. اور پانچواں, طوفان. چھٹا, ٹڈی دل. ساتواں, جوئیں. آٹھواں, مینڈک کا عذاب. اور نواں جو ہے خون کا عذاب, کہ ہر چیز میں سے خون جو ہے وہ انہیں ملتا تھا. تو یہ عذاب کی 9 قسمیں ان پر جو ہے بیان ہوئی. فسأل بنی اسرائیل, اور پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے. اس جاءہم فقال, جب موسیٰ آئے ان کے پاس اور کہا لہو فرعون, ان سے فرعون نے, انی لا اظنک یا موسیٰ مسحورا, کہ میں تو خیال نہیں کرتا تمہیں موسیٰ سوائے اس کے کہ ایک سحر زدہ آدمی, یعنی جس پر جادو ہو گیا. معاذ اللہ, یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے فرعون. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, قال لقد علمت, اور فرمایا کہ بے شک تجھے معلوم ہے, ما انزل هؤلاء, کہ نہیں نازل کیا ان معجزات کو, الا رب السماوات والارض بصائر, اس رب نے جو آسمان و زمین کا ہے, مگر اس اپنی قدرت کے دلائل کے طور پر. وانی لاظنک یا فرعون مجبورا, اور بے شک میں خیال کرتا ہوں تمہیں فرعون ہلاک ہونے والا. تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو خیال کرتا ہوں مسحورا, تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو گمان کرتا ہوں کہ تم ہلاک اور برباد ہونے والے. آگے پھر انجام آ رہا ہے فرعون کا, فاراد آئیں یستفزہم من الارض, اور پھر اس نے چاہا کہ انہیں اکھاڑ دے اس ملک سے. فاغرقناہ ومن معہ جمیعا, پس ہم نے غرق کر دیا فرعون کو جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب کو. آگے یہ اہم آیت آ رہی ہے جو آج آپ کہہ سکتے ہیں ایک پیشن گوئی ہے, ابھی تک یہ پوری نہیں ہوئی لیکن یہ قیامت سے پہلے پہلے کی ایک پیشن گوئی. آیت نمبر 104 میں فرمایا, وَقُلْنَا مِن بَعْدِ بَنِي اسرائیل, اور ہم نے کہا یعنی فرعون کے بعد بنی اسرائیل سے, اسکنوا الارض, کہ تم آباد ہو جاؤ زمین میں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, پھر جب آ جائے گا ہمارا جو ہے دوسرا وعدہ, آخری وعدہ, جئنا بكم لطیفا, تو ہم لے آئیں گے تمہیں اکٹھا کر کے. تو یہاں یہ یاد رکھیے کہ قیامت سے پہلے پہلے بنی اسرائیل کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا, اور یہ جو ان کا ایک مشن ہے یہودیوں کا گریٹر اسرائیل, تو انشاءاللہ وہ گریٹر گریو یارڈ بننے والا ہے ان کا, کیونکہ پوری دنیا سے جتنے یہودی ہیں وہ سب لپیٹ کر پھر اس مقام پر لے آئے جائیں گے. اور پھر آخری جو انہیں سزا دی جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں, اور یہود کو اس میں فیصلہ کن شکست ہو جائے گی, اور وہ پھر دوبارہ جو ہے زمین میں فساد نہیں مچا سکیں گے. تو فرمایا, وبالحق انزلناہ وبالحق نزل, اور حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا. وما ارسلناک الا بشیرا ونذیرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر. وقرآنا فرقناہ, اور جو ہے تلاوت کیجئے جو ہے, اور بلکہ فرمایا کہ وقرآنا فرقناہ, اور قرآن کو ہم نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کر دیا ہے. لتقرأہ علی الناس علی مسنقص, تاکہ آپ پڑھ سنائے لوگوں کو کچھ وقت وقت سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم قرآن کو نازل نہیں کیا, اور اسے بھی مختلف حصوں میں نازل کیا. اشارہ سورتوں کی طرف ہے, چھوٹی چھوٹی سورتیں شروع میں نازل ہوئی تھیں, اور وجہ بیان ہو رہی ہے, اس کی حکمت بیان ہو رہی ہے تاکہ آپ اسے جو ہے ٹھہر ٹھہر کے وقفے وقفے سے سنائیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, اور نازل کیا ہے ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے. ایک انزال ہوتا ہے, ایک تنزیل ہوتا ہے. تنزیل ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا, انزال ہوتا ہے ایک دم. تو فرمایا, قل آمنوا بہ, اے نبی کہہ دیجئے ایمان لاؤ اس پر, او لا تؤمنوا, یا پھر نہ ایمان لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ, اور بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا اس سے پہلے, اذا یتلا علیہم جب یہ قرآن سنایا جاتا ہے ان پر یخرون للاذقان سجدا تو وہ گر پڑتے ہیں اپنے تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے ویقولون سبحان ربنا اور وہ یوں کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب ان کانا وعد ربنا لمفعولا اور بے شک ہمارے رب کا وعدہ وہ ضرور پورا ہونا ہے. اسی طرح اب سورت کے آخر میں یہاں پر جو ہے مزید فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ اور یہ اہل کتاب یہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو اس کی تاثیر بیان ہو رہی ہے کہ وہ گر پڑتے ہیں اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور یہ قرآن مزید بڑھا دیتا ہے ان کے خشوع کو. آیت سجدہ ہے, سجدہ فرما لیجئے. بسم اللہ اول و آخرہ. اب اس سورت کے آخر میں توحید باری تعالیٰ کے دو خزانے آ رہے اور دونوں آیتوں کا آغاز کل سے ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تین ہدایات دی جا رہی ہیں. فرمایا کل اے نبی آپ کہہ دیجئے ادعو اللہ عابد الرحمن کہ پکارو اسے اللہ کہہ کر یا رحمان کہہ کر ایم ما تدعو کوئی سا نام لے کر تم اس اللہ کو پکارو فلہ الاسماء الحسنا تو اس اللہ ہی کے لیے تمام اچھے نام. اور یہ اچھے نام کون سے ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئے 99 نام ہیں. تو چاہے اللہ کہا جائے, رحمان کہا جائے, ودود کہا جائے, تو یہ سارے نام اللہ ہی کے ہیں, سارے اچھے نام. اور دوسری ہدایت آپ کو دی جا رہی ہے ولا تجہر بصلاتک اور نہ اونچی آواز سے پڑھیے اپنی نماز ولا تو خافت بھی اور نہ ہی بہت ہی ہلکی آواز اور بالکل چپکے چپکے سے وَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کیجئے. تو بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو ہے وہ کفار سے چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے, اب ابتدائی دور ہے, اور جب آپ بلند قرات کرتے تھے تو کفار تک آواز پہنچ جاتی تھی اور پھر وہ آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو برا بھلا کہا کرتے تھے. تو اس لیے پھر جو ہے دوپہر کے اوقات میں جب لوگوں کا اندیشہ ہوتا تھا تو اس وقت آہستہ آواز میں جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی تھی. فجر میں جبکہ اکثر لوگ جو ہے وہ سوئی رہے ہوتے تھے اور اسی طرح مغرب عشاء میں جب رات چھا جاتی تھی تو ذرا بلند آواز میں قرات ہوتی تھی اور ظہر اور عصر کے موقع پر آہستہ آواز میں قرات ہوتی تھی جو ابھی تک کنٹینیو ہے. تو ابھی بھی آپ کو معلوم ہے اسی طرح امام صاحب قرات کرتے ہیں. اور یہاں آپ کہا جا رہا ہے کہ نہ آپ اتنی بلند آواز سے کریں کہ کفار تک آواز پہنچے اور نہ اتنے آہستہ کریں کہ صحابہ کرام پیچھے نہ سن سکیں, یعنی جہری نمازوں میں درمیانی آواز ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ جو نمازی ہیں ان تک آواز پہنچے. اب دوسرا کو لا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تیسری ہدایت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اے نبی کہہ دیجئے کل شکر و کل تعریف اللہ کے لیے الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا نفی صغیر ہے کہ وہ اللہ جس نے نہیں بنایا کسی کو بیٹا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرْكٌ فِي الْمُلْكِ نفی مساوی ہے اور نہیں شریک کیا اس نے حکومت میں کسی کو. اور فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ یا نفی کبیر ہے کہ نہیں ہے اس کا کوئی دوست اور مددگار بسبب اس کی کمزوری ہے, یعنی اللہ نے اگر کسی کو دوست کہا ہے تو اس معنی میں نہیں کہ وہ اللہ سے بڑھ گیا ہو یا اللہ سے جو ہے زیادہ ہو طاقت میں, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہے, ورنہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے بڑا ہوا ہو کسی بھی اعتبار سے. تو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ اور نہیں ہے کوئی اس کا دوست جو ہے کمزوری کی وجہ سے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور وہ اللہ جو ہے وہ نہایت بڑا ہے جیسے کہ اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی اگلی سورت ہے سورہ کہف, اور اس سورت میں آپ دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری آیت میں حکم دیا گیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور آپ کہہ دیجئے کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے. اگلی سورت کا آغاز ہی پھر اسی جملے سے ہو رہا ہے الحمدللہ کہ کل شکر اور کل تعریف اللہ کے لیے. تو سورہ کہف کے اعتبار سے چند باتیں سمجھ لیجئے. پہلے تو یہ کہ کہف جو ہے غار کو کہتے ہیں, اور اس سورت کے اندر جو ہے وہ تقریباً پانچ واقعات آ رہے ہیں جو دجالی تہذیب کا توڑ ہے. اور پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے, یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی. اسی طرح دوسرا واقعہ باغ والے کا آ رہا ہے جس کا ایک عظیم و شان باغ تھا, اسے وہ کہتا تھا کہ مجھے امید نہیں ہے کبھی ختم ہوگا. اسی طرح تیسرا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا آ رہا ہے, مختصر واقعہ حضرت اور ابلیس کا جو ہے وہ پھر اس موقع پر نافرمانی کا. چوتھا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا آ رہا ہے, بہت دلچسپ واقعہ, اور جس میں بتایا جا رہا ہے کہ حکمت کیا ہوتی ہے, اللہ کے ہر حکم میں مصلحت ہوتی ہے, اور بالکل جو گویا آپ کہیں کہ علم لدنیا کو جو ہے کھول کر ظاہر کیا گیا. اسی طرح پھر پانچواں واقعہ جو ہے وہ ذوالقرنین کا آ رہا ہے جس پر سورت کا اختتام ہوتا ہے. پس منظر میں یہود کے چار سوالات ہیں. اصل میں جیسے ہی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا, یہود نے قریش مکہ کے ذریعے سے چار سوالات پوچھے. پہلا سوال تھا بنی اسرائیل جو کہ کنعان کے رہنے والے تھے مصر کیسے چلے گئے, اس پر پوری سورت نازل ہوئی سورہ یوسف جو ہم پڑھ چکے. اسی طرح ان کا دوسرا سوال تھا کہ روح کی کیا حقیقت ہے, اس کا جواب پچھلی سورت میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں دے دیا گیا. پھر ان کے دو سوال اور تھے, یا اصحاب کہف کون تھے, اور اس کا سوال جواب ادھر آ رہا ہے. اسی طرح ان کا چوتھا سوال تھا ذوالقرنین کون تھا, یہ ایک بڑا بادشاہ گزرا. چنانچہ اس سورت میں یہ دو سوالات کا جواب دیا جا رہا ہے, اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھا. ان سوالوں کو آپ دیکھیں گے, ایک کا جواب بالکل شروع میں دے دیا گیا اور کہ اصحاب کہف کون تھے, یہاں سے جو ہے سورت کا آغاز ہوتا ہے, پہلا قصہ ہی ہے. اور جو دوسرا ان کا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون ہے, وہ بالکل آخر میں سورت کے آ رہا ہے تاکہ ان کی دلچسپی آخری تک رہے اور پوری جو ہے وہ بات سن لیں. البتہ یہ سورہ کہف کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کرے گا, یا اس کی ابتدائی 3 آیات, یا اس کی ابتدائی 10 آیات, یا اس کی آخری 10 آیات, تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. تو اب یہ فتنہ دجال کیا ہے؟ تو اصل میں دجل کہتے ہیں جو ہے فریب اور پردے کو, ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غالب کر دے یا آخرت سے غالب کر دے, وہ ایک طرح کا دجل ہے, پردہ ہے, فریب ہے, دھوکا ہے, جس کی وجہ سے آدمی حقیقت سے دور ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک دجال ہے, دجال ایک شخصیت ہے, یہ ایک شخص ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور قیامت سے پہلے پہلے جو ہے اس کا ظہور ہوگا, اور ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہوگا انسانوں کے لیے. اسی طرح پھر ایک چیز دجالی تہذیب ہے, یہ تہذیب وہ ہے جو اللہ سے ناشنا ہے اور آخرت سے منہ پھیرنے والی ہے. تو جیسے ہم مادہ پرستی کی تہذیب یا دنیا پرستی کی تہذیب کہیں, تو یہ گویا یہ سورت اس کا بھی توڑ ہے. اور یہ دجالی تہذیب کیا ہے کہ توجہ اللہ کے بجائے کائنات پر ہے, اور روح کے بجائے جسم پر ہے, اور اخروی زندگی کے بجائے دنیاوی زندگی پر ہے. تو یہ اصل میں دجالی تہذیب ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں زیادہ دلچسپی جدید علوم سے, اور جو علم وحی ہے اس کی طرف توجہ نہیں. چنانچہ اس تہذیب کی ایک آنکھ ہے, ایک آنکھ سے کانی تہذیب ہے, یہ اللہ کو نہیں دیکھ رہی, یہ روح کو نہیں دیکھ رہی, یہ آخرت کی زندگی کو نہیں دیکھ رہی, یہ دینی علوم کی طرف سے بند ہے. تو اس کی بس ایک ہی آنکھ کھلی ہوئی ہے, تو یہ دنیا کی زندگی ہے, یہ جسم ہے, اور جو ہے اسی طرح یہ کائنات ہے, بس یہ اسے نظر آ رہا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہدایت سے محرومی, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک عظیم جنگ جس کا اندیشہ ہے, جس کا آغاز ہو چکا ہے. تو اس لیے اس وقت جو دنیا کے 3 بڑے مذاہب کلیم ہوتے ہیں, یعنی یوڈائزم جسے ہم یہودیت کہتے ہیں, کرسچینٹی جسے عیسائیت کہتے ہیں, اسلام, ان کے جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اینڈ آف ٹائم سے گزر رہے ہیں, آخری دور ہے قیامت سے پہلے کا. یہ تینوں مذاہب کے ماننے والے یہ کہتے ہیں, اور تینوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے عظیم جنگیں ہوں گی. تو بعض لوگ اس جنگ کو World War III کا نام بھی دیتے ہیں. تو یہ جنگ ہوگی قیامت سے پہلے پہلے, اور اس میں مسلمانوں کو ابتدا میں بڑی شکست ہوگی, اور بہت بڑا چرکا لگے گا, اور بہت صدمات اٹھانے پڑیں گے, لیکن بالآخر آخری فتح مسلمانوں کی ہوگی. اور اس میں حضرت مہدی جو ہے وہ مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہوں گے, اور جب یہ گمشان کے رن پڑیں گے تو اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور وہ آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہوں گے, اور ان کے ہاتھ پہ یہ دجال جو ہے وہ مارا جائے گا, وہ دجال کو قتل کر دیں گے اور یہودیوں کو مٹا دیں گے, اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں اسلام قائم ہوگا. یہ میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا, بہت ساری روایات موجود ہیں اس پر اور بہت ساری کتابیں موجود ہیں. جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو فتنہ دجال کے حوالے سے ڈاکٹر اشار احمد صاحب کی یہ آڈیو کیسٹ بھی موجود ہے, سی ڈی آڈیو سی ڈی موجود ہے. آخری جو خطاب کیا تھا ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کراچی میں, تو وہ اسی موضوع پر تھا. تو بہرحال کچھ چیزیں اور اس کے حوالے سے دیکھ لیجئے, جیسے بات ہوئی کہ دجل دھوکہ اور فریب ہے, اور دجال ایک شخصیت ہے, اور دجالی تہذیب یہ مغربی تہذیب ہے جو خدا اور آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا پرستی مٹیریلزم کی طرف انسان کو لے کر جا رہی ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو دجالی تہذیب ہے اس نے دجال کی راہ ہموار کر دی, اور چند میں آپ کو مثالیں دے دوں. مثلاً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو دجال کی نشانیاں بیان کی ہیں, آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دجالی تہذیب نے اسے پورا کر دیا. ویسے تو یہ دجالی تہذیب خدا کو نہیں مانتی ہے, دجال جو آئے گا وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوگا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دجال کی سواری کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا, اور اس کا ایک قدم مدینے میں تو دوسرا دمشق میں ہوگا. تو یعنی اس میں اس سواری کی تیز رفتاری آتی ہے. آج کی تہذیب میں انسان نے ٹیکنالوجی وہاں تک پہنچا دی کہ جہاز جو ہے گویا یہ جو فاصلے مہینوں میں طے ہوتے تھے وہ منٹوں میں ہو رہے. تو مدینہ سے دمشق جانا ایسے ہی ہے جیسے دو قدم کا معاملہ. اور پھر جو کہا گیا تھا کہ دجال کی سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا, یہ جو جہاز ہوتا ہے اس کے ریڈار اس کی ٹپ پر ہوتے ہیں, پیروں کی نوک پر, اور آپ دیکھیں گے تو تقریباً 40 ہاتھ کا فاصلہ آپ کو وہاں نظر آ جائے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دجال کی آواز ساری دنیا سنے گی. تو آج جو ٹیکنالوجی وہاں پہنچ گئی ہے کہ امریکہ کا صدر بش وہ واشنگٹن سے خطاب کرتا ہے اور پوری دنیا سنتی ہے اسے اسی وقت لائیو. تو آج سائنس ٹیکنالوجی وہاں پہنچ گئی. اسی طرح آپ نے کہا تھا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگا دوسرے میں پانی, اور جو اس کا پانی ہے وہ آگ ہوگا, جو آگ ہے وہ پانی ہے. آج یہ دجالی تہذیب اسی پہ عمل کر رہی ہے. کیریٹ اینڈ اسٹک ان کا فارمولا ہے, اور یہ بم بھی پھینکتے ہیں پھر کھانا بھی ڈالتے ہیں, تو دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی جو افغانستان میں بہت سارے بچے جو زخمی ہوئے تو انہوں نے کلسٹر بم پھینکے جو اسی رنگ کے اور اسی ساخت کے تھے جیسے لنچ باکسز ہوتے ہیں, بچوں نے جا کے پکڑے اور دھماکے ہو گئے. تو آپ دیکھیں گے میں صرف کمپیرزن کرا رہا ہوں کہ تہذیب وہاں پہنچ گئی ہے جہاں ایکچوئل دجال نے آنا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دجال ایک انسان کو چیر کر دو ٹکڑے کر دے گا, پھر اسے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. آج میڈیکل سائنس وہاں پر ہے کہ یہ کیبج ایک آپریشن کراتا ہے, اوپن ہارٹ سرجری آپ کہنے, تو پورا سینہ کاٹ کے جو ہے دل کو بھی بند کر دیتے ہیں, مشینوں پر ڈال دیتے ہیں, اور گھنٹے دو گھنٹے کے آپریشن کے بعد پھر سیکھ کر انسان کو دوبارہ گویا زندہ کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دجال کو یہ طاقت ہوگی کہ وہ اندھے کو بینائی دے دے گا, کوڑی کو جو ہے شفا دے دے گا. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ اتنا کام ہو رہا ہے کہ وہ اس میں ہے کہ آرٹیفیشل آئی آرٹیفیشل ویژن جو ہے وہ بنائے. تو یہاں تک سائنس ٹیکنالوجی پہنچی ہوئی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا تھا کہ اسے معدنیات پر فصلوں پر بارشوں پر اختیار ہوگا, جہاں جائے گا فصل اگائے گا. تو جینیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے اب جو ہے یہ ایسی انہوں نے بیج بنائے کہ اس میں پہلے سے زیادہ فصل ہوتی ہے, اور بیج بھی خصیح نکلتا ہے. یعنی اگر آپ اس اناج کو دوبارہ بوئیں گے تو وہ اس سے اناج نکلے گا نہیں, آپ کو ٹی یو آر پی جو ادارہ ہے اس سے خریدنا پڑے گا. اسی طرح آرٹیفیشل رینز ہو رہی ہیں کہ وہ جو ہے کلاؤڈ تھوڑے سے ہوتے ہیں تو وہ مصنوعی جو ہے وہ بارش کرنے کی ٹیکنالوجی آ گئی ان کے پاس. بلکہ ایک کلیم یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں 2006 میں زلزلہ آیا تو وہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ بھی آرٹیفیشل زلزلہ تھا جو لے کر آیا گیا ہے مصنوعی طریقوں سے, کیونکہ جو ریئل زلزلے آتے ہیں وہ کافی ڈیپ ہوتے ہیں زمین کے اندر, اور 3 میل یا اس سے نیچے تک ان کی لہریں جاتی ہیں, جبکہ یہ جو زلزلہ تھا بہت اوپر کا تھا, 300 فٹ بھی اس کی ڈیپتھ نہیں تھی. تو بہرحال واللہ عالم, لیکن میں صرف یہ کمپیریزن اس لیے کرا رہا ہوں کہ آج دجالی تہذیب وہاں پہنچ گئی ہے جو یہ سارے کام دجال سے منسوب کر کے احادیث میں آئے. اس سورت کی خاص بات یہ کہ یہ سورت دجالی تہذیب کا توڑ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا اب بالکل شروع میں عظمت قرآن کا ذکر ہے ابتدائی 6 آیات میں, الحمدللہ کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے, اور یہی کلمہ مٹیریلزم کا توڑ ہے. مٹیریلزم کیا ہے کہ ہم خود اپنی محنت سے اپنے وسائل سے کریں, اور یہ کلمہ کہہ رہا ہے نہیں, کل شکر کل تعریف کا حقدار صرف ایسے پڑھنا. اس لیے جو ہمارے مجلسی کلمات ہیں سبحان اللہ الحمد للہ انشاءاللہ جزاک اللہ, اس سے توحید پر آدمی قائم رہتا ہے, اس کا ذہن بتاتا رہتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی, تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ آج کل کے دور کا جو سب سے بڑا شرک ہے وہ ہے مٹیریلزم, کہ اللہ کو ایک طرف کر کے آدمی اپنی قوت پر اور اسباب پر بھروسہ کرے, اور اس کا توڑ ہے یہ سورت. فرمایا الذی انزل علی عبدہ الکتاب, اور کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب یعنی قرآن, ولم یجعل له عوجا, اور نہیں رکھی اس نے کوئی ٹیڑھ. قرآن جو رستہ بتاتا ہے بہت سیدھا سمپل رستہ بتاتا ہے, ورنہ جو یہ دجالی تہذیب رستہ بتا رہی ہے بہت ٹیڑھا اور پیچیدہ ہے. آدمی سے کون کیسے حاصل کرے, وہ کہتے ہیں فلمیں دیکھو ڈرامے دیکھو, اس میں قتل غالت گری اور گناہ اور کیا کیا دکھاتے ہیں, سکون کیا ملے گا آدمی اور پریشان ہوتا ہے. جبکہ اسلام طریقہ سکون کا کیا دے رہا ہے کہ تم دو رکعت نماز ادا کرو اللہ کے سامنے سجدہ کرو, تو جو سکون اس میں وہ ان کے طریقوں میں نہیں. تو فرمایا کہ نہیں رکھی اللہ نے اس قرآن میں کوئی بھی دیر. اب یہاں حکمت انزال قرآن بیان ہو رہا ہے, قیما وہ جو قرآن ہے وہ بالکل سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے, اور نمبر دو لینزرا باسن شدیدہ, تاکہ وہ خبردار کر دے بڑی سخت جنگ سے. تو یہ اشارہ ہے کہ جنگ ہونے والی ہے آخر میں, اور بڑی سخت جنگ ہوگی. مل لدنہ یعنی اس اللہ کی طرف سے, ویبشر المومنین, اور تیسری حکمت انزال قرآن کی کہ قرآن کے ذریعے تاکہ خوشخبری دے دی جائے اہل ایمان کو. الذین یعملون الصالحات, وہ لوگ جو کرتے رہتے نیک اعمال, ان لهم اجرا حسنا, کہ بے شک ان کے لیے بہت اچھا بدلہ. ما کسینا فیہ ابدا, اور وہ رہیں گے جو ہے اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ. وینذر الذین قالوا, اور یہ قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا, کہ بنا لیا اللہ نے بیٹا, معاذ اللہ سما معاذ اللہ, غلط عقائد کی یہاں خصوصاً عیسائیوں کے نفی آ رہی ہے. اور اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا صحیح نہیں ہے. اس کے رد میں جو ہے وہ آپ کہیں کہ شرک کی تردید میں چار دلائل دیے جانے. نمبر ایک, مالہم بھی من علم, نہیں ہے انہیں اس بات کا کچھ بھی علم, یہ اپنی طرف سے بغیر کسی علم کے ایسی من گھڑت باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. نمبر دو, ولا لآبائہم, اور نہ ہی ان کے آبا اور اجداد کے پاس کوئی حقیقی علم ہے اپنے شرک کے لیے. نمبر تین, کبرت کلمتن تخرج من افواہم, بہت ہی بھاری بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہ سے. اور نمبر چار, ان یقولون الا کذبا, وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ. تو چار جو ہے دلائل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, اور یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکالنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت سے محبت کا ذکر ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, اور شاید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاکی کا ڈالے اپنی جان کے ان کے پیچھے. اِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, اگر وہ ایمان نہیں لائے اس کلام پر تو مارے افسوس کے, یعنی آپ کو اتنا صدمہ ہے اتنا غم ہے لوگوں کے ایمان نہ لانے کا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اندیشہ ہے آپ اپنی جان ہی نہ گوا دیں, تو آپ دیکھیں کہ کیا معاملہ ہوگا. یعنی جو لوگ آپ کو برا بھلا کہتے تھے مارتے تھے, آپ کی جان کے دشمن تھے, آپ رات کو تہجد میں کھڑے ہو کر رو رو کے اللہ سے ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے تھے. تو یہ آپ کی کیفیت تھی, اور آپ کو شدید صدمہ تھا کہ یہ قوم ایمان کیوں نہیں لا رہی اللہ کی کتاب پر. آگے دنیا کی حقیقت کھولی جا رہی ہے دو آیات کے اندر, اور ڈاکٹر صاحب کا ایک اور بڑا عمدہ خطاب ہے متاع غرور. دنیا جو ہے دھوکے کا سامان ہے, جو آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے وہ آخرت کو کھوٹا کر لیتا ہے. تو فرمایا دنیا ہے کیا, دنیا کی حقیقت کیا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا, یقیناً ہم نے بنایا جو کچھ زمین پر ہے اس کی زینت کا ذریعہ. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ ہم آزمائے انہیں کہ وہ کیسے کہ وہ جو ہے وہ کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں. تو دنیا اصل میں دار الامتحان ہے, اور یہاں جتنی نعمتیں ہیں وہ امتحانن ہیں امتحان کے لیے, اور سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس امتحان کو بہت بڑھا دیا. پہلے زمانے میں عمارت اور غربت میں اتنا فرق نہیں تھا, امیر آدمی کا بھی کچا مکان ہوتا تھا تھوڑا بڑا ہوتا ہوگا, غریب آدمی کا تھوڑا چھوٹا کچا مکان تھا. امیر آدمی اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر بیٹھ جاتا تھا، غریب آدمی جو ہے گدھے اور خچر کو استعمال کر لیتا، لیکن آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس فرق کو بہت بڑھا دیا، یہ غریب آدمی فٹ پاتھ پہ سونے پہ مجبور اور امیر آدمی کے اسکائی اسکیپرز بنے ہوئے، اتنی بڑی بڑی بلڈنگوں کا وہ مالک ہے اور بڑے بڑے اس کے پاس، تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے یہ دنیا کا امتحان بہت بڑھ گیا، بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اور دقت پیدا ہوگی، مزید حقیقت کھولی جا رہی ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم بنا دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے اسے بالکل چٹیل میدان، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ مٹنے والا ہے اور یہ زمین ہموار کی جائے گی میدان حشر کے طور پر، اور یہاں جو عیاشیاں اور یہ ساری چمک دمک اور رونق یہ سب ختم ہونے والی۔ آگے پھر اللہ کی نشانیوں میں سے پہلی ذکر آ رہا ہے اصحاب کہف کا، اور فرمایا ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم، اے نبی کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ بے شک یہ اصحاب کہف اور یہ رقیم کہتے ہیں کتبے والے، کانوں میں آیاتنا عجبا، کہ یہ ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہود نے یہ سوال کیوں کیا تھا، کیونکہ ان کی کتابوں میں جو ہے نوجوانوں کو سیون سلیپرز کے نام سے جو ہے وہ ان کی کہانی موجود ہے، اور بات اس طرح سے آتی ہے کہ رومیوں کا ایک بہت بڑا شہر تھا، شہر افسوس نام ہے اس کا، یا بعضوں کا خیال ہے کہ پیٹرا یہ خلیج فارس کے قریب جو ہے ان کا ایک بڑا شہر تھا، جہاں پر یہ اصحاب الکہف تھے، یہ چند نوجوان تھے، اور زمانے میں رومیوں کا غلبہ تھا اور رومی مشرک تھے، بت پرست تھے، اور یہ جو نوجوان تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور موحد ایک اللہ پر ایمان لانے والے تھے۔ جب رومی بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ بتوں کو نہیں مانتے، تو اس نے انہیں بلایا اور کہا کہ مجھے تمہاری جوانیوں پر ترس آ رہا ہے، تم یا تو ہمارے ساتھ شرک کو اختیار کر لو ورنہ پھر تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ تب یہ نوجوان جو ہے وہ پلٹے ہیں اس کے پاس سے، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا 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 جائے، اور اس بات کو طے کیا کہ ہم ہرگز شرک نہیں کر سکتے، جان چلی جائے جائے لیکن ہم یہ شرک نہیں کریں گے۔ چنانچہ پھر انہوں نے غار میں پناہ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں 300 سال کے لیے اس غار میں سلا دیا۔ 300 سال کے اندر کیا ہوا، رومی جو ہے کئی حکومتیں بدل گئی، کئی نسلیں گزر گئی، اور بالآخر رومیوں نے پھر 300 عیسوی میں جو ہے وہ کرسچینٹی یعنی عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ اس زمانے میں جو ہے اتنی نہیں بگڑی تھی عیسائیت جیسے آج بگڑی ہوئی ہے، تو پولزم کے ہاتھوں ہے اور توحید کی کچھ نہ کچھ رمق تھی، اور کم سے کم عیسائی اپنی کتابوں پر تو عمل کرتے تھے، آج کے عیسائی تو اپنی کتابی کو نہیں مانتے، یعنی اس پر ہم عملاً اس کی پیروی نہیں کرتے۔ تو اس میں واقعہ اس طرح سے کہ جب یہ لوگ اٹھے، اس زمانے میں لوگوں میں بحث چل رہی تھی کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے یا نہیں، چنانچہ لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ لوگ ہیں جو 300 سال بعد اللہ نے انہیں اٹھایا، اور اس سے ان کا وہ شک دور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کہہ سکتے ہیں، اور پھر ان لوگوں پر موت طاری ہو گئی، یہ جو غار میں اصحاب کہف تھے، اور اس طرح پھر انہیں وہیں اسی غار میں دفنا دیا گیا۔ یہ پورا واقعہ بھائی اسے ہم پڑھتے ہیں، فرمایا اذ اول فتیت الی الکہف، اور جبکہ پناہ لی تھی کچھ نوجوانوں نے غار میں، فقالوا تو آپس میں کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ عطا فرمائیے ہمیں اپنی جناب سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں دیجئے ہمارے کام میں جو ہے وہ ہدایت، ہم نہیں چاہتے شرک کرے، ہم جو ہے سیدھے رستے پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس میں رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے فضربنا علی آذانہم فی الکہف، اور اس کا شاہ عبد القادر دہلوی رحمتہ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے کان تھپک دیے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی غار میں، سنین عددا، کئی برس کی گنتی سے، ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا، 300 سال آتا ہے آگے ہم پڑھ لیں گے، اس کے بعد اللہ نے انہیں بیدار کیا، لنعلم ای الحزبین احصا، تاکہ وہ معلوم کریں کہ کون سا گروہ ہے جس نے صحیح حساب کیا ہے اپنے سونے کی مدت کا، لما لبسوا امدا، کہ وہ کتنی مدت اس غار میں ٹھہرے رہے ہیں۔ اب آگے اس واقعے کی تفصیل آ رہی ہے، فرما نحن نقص علیک، اے نبی ہم بیان کرتے ہیں آپ پر یہ قصہ، نبعہم بالحق، جو ان کا وہ حال جو بالکل برحق ہے، یعنی صحیح صحیح ان کے حالات آپ سے بیان کرتے ہیں، انہم فتیا، بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، بس وہ ایمان لائے تھے اپنے رب پر اور ہم نے انہیں مزید بڑھا دیا تھا ہدایت میں. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے قوی کر دیا تھا ان کے دلوں کو. یہ ربطنا، یہ ہدایت کی آخری منزل ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد پھر گمراہی ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا ان کے دل کو ہدایت کے لیے جو ہے وہ منتخب کر لیا. اس قوموں فقالو، جب وہ کھڑے ہوئے یعنی 300 سالہ نیند کے بعد، اور انہوں نے آپس میں کہنے لگے ربنا ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم کبھی بھی نہیں پکاریں گے اس اللہ کے سوا کسی اور معبود کو. لقد قلنا اذا انشطتا، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ بہت ہی ظلم کی بات ہوگی. اب آگے قوم کو تبلیغ کر رہے وہ اپنی، ہاؤلا قومنا، اور وہ کہنے لگے یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں. اتخذوا من دونہ آلہا، انہوں نے بنا لیا اس اللہ کے سوا دوسروں کو معبود. لولا یاتونا علیہم بسلطان بین، وہ کیوں نہیں لاتے اپنے شر پر کوئی واضح دلیل. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو افترا کرے اللہ پر جھوٹ. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے کنارہ کر لیا ان سے، اب آپس میں بات کر رہے ہیں، غار میں ہی ہیں، گویا نیند سے تو بیدار ہو گئے، اب آپس میں گفتگو چل رہی ہے اپنا، انہیں یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ابھی شاید ایک ہی دن گزرا ہے، اور وہ اسی لحاظ سے آپس میں گفتگو چل رہی ہے. اور اسی طرح وہ کہنے لگے کہ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور انہوں نے اور وما یعبدون الا اللہ، اور ان سے جنہیں وہ پوچھتے ہیں سوائے اللہ کے، فاعبوا الى الکہف، تو اب پناہ لے لو، ایسا کرو غار کی. ینشر لکم ربکم من رحمتی، جو ہے کوئی آیت چھوڑ تو نہیں دی جی، صحیح ہے. اچھا تو یہاں ذکر جو آ رہا ہے ان کا، جیسے قصہ شروع ہوا، یہ لوگ ہیں جنہیں بادشاہ نے دھمکی دی ہے، اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اپنے قوم کی شرک کے بارے میں اور جو اس دھمکی کے بارے میں، اور آپس میں اب مشورہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ فاعبوا الى الکہف، بس اب یہ کریں ہم کہ ہم پناہ لے لیں کسی غار کی. ینشر لکم ربکم من رحمہ، اور ساتھ ہی انہوں نے امید کی کہ ممکن ہے کہ رحم کرے تم پر تمہارا رب. ویحیی لکم، اور مہیا کرے گا وہ تمہارے لیے. من امرکم مرفقا، تمہارے اس معاملے میں آسانی. اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان کیا. پانچ جو ہے وہ معاملات بیان ہو رہے ہیں کہ غار میں 300 سال تک سوتے رہے، لیکن یہ جو ہے کسی تکلیف میں نہیں ہوئے، ان پر کوئی مصیبت نہیں آئی. اس کی وجوہات یہاں بیان ہو رہی ہے. نمبر ایک، یعنی حفاظت خداوندی کے پانچ ذراعوں میں سے پہلا ذریعہ، وتر الشمس، اور آپ دیکھیں گے سورج کو، اذا طلع، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، تو ذرا سے کترا کر طلوع ہوتا ہے دائیں طرف ان کے غار سے. واذا غربت، اور جب سورج غروب ہوتا ہے، تقرضوہم ذات الشمال، تو تھوڑا کترا کر بائیں طرف سے جو ہے غروب ہو جاتا ہے. وہم فی فجوۃ من، اور وہ ایک کشادہ جگہ میں ہے غار میں. ذالک من آیات اللہ، کہا جا رہا ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، جو کوئی ہدایت پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت پر چلنے کی توفیق بھی دیتے ہیں. ومن یضلل، اور جو کوئی جس کسی کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له ولیا مرشدا، تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست، اور نہ ہی ہدایت دینے والا، رشد کے رستے کو بتانے والا. جس میں بعض لوگ کہتے ہیں ان کا جو غار تھا شمالن جنوبن تھا، تو جب سورج طلوع ہوتا تھا تو بھی غار کے دہانے میں براہ راست روشنی نہیں آتی تھی، اور جب غروب ہوتا تھا تو بھی براہ راست روشنی غار پر نہیں پڑتی تھی. اب دوسری وجہ آ رہی ہے ان کی حفاظت کی. فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم اگر دیکھو انہیں تو خیال کرو گے جاگتے ہوئے بیدار. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آنکھیں کھلی تھی ان کی، غار میں کوئی دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا یہ جاگ رہے ہیں. وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے. اور نمبر تین، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم پلٹتے رہتے ہیں انہیں، کروٹیں دلاتے ہیں. یہ اب میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ اگر 90 منٹ تک جسم کا ایک حصہ دبا رہے اور خون اسے نہ ملے تو وہاں نیکروسس ہو جاتی ہے، وہ ٹیشوز مر جاتے ہیں. تو جو بیڈ ریڈن پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں بھی ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد کروٹ دلانی ہوتی ہے، تاکہ جسم کا کوئی حصہ، ورنہ بیڈ سورز ہو جاتے اتنے بڑے بڑے، اور وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتے، بہت مصیبت میں آدمی آ جاتا. تو یہاں ان کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں دلاتے رہے وہاں. فرمایا نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اور ہم کروٹیں جو ہے وہ دلاتے رہے انہیں دائیں اور بائیں طرف، اور چوتھی وجہ ان کی حفاظت تھی. وکلبہم باسطن، اور ان کا کتا جو تھا وہ پاؤں پھیلائے ہوئے، ذرا آئی ہے بالوسیط، اور اپنے دونوں پیروں کو رکھے ہوئے دہلیز پہ. تو ایک عجیب سی حیبت محسوس ہوتی ہوگی لوگوں کو کہ اندر کچھ لوگ لیٹے ہوئے، باہر کتا جو ہے دہلیز پہ پاؤں پھیلائے جو ہے وہ بیٹھا ہے. تو فرمایا لوت طلعت علیہم، اور پانچویں حفاظت کا ذریعہ کہ اگر تم جھانک کر دیکھو ان کی طرف، لولیت منہم فرارا، تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگو ان کے پاس سے. ولا ملئت منہم رعبا، اور پھر بھر جائے تمہارا دل جو ہے روب سے. تو یہ پانچ ذرائع آ گئے، سورج کی روشنی براہ راست ان پر نہیں پڑتی تھی، نمبر ایک. نمبر دو، وہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جاگ رہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے کروٹے دلاتے رہتے تھے. نمبر چار، کتا بازو پھیلائے بالکل گھر کے دانے پر تھا. پانچواں، جو بھی دیکھتا تھا اس کے دل میں روب آ جاتا تھا اور وہاں سے فرار ہو جاتا تھا. تو اللہ نے کچھ ایسا معاملہ رکھا جس سے ان کی حفاظت کی گئی. حکمت اب بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے سال سلایا، کیوں سلایا، پھر کیوں اٹھایا. تمام ذالک باس نہ ہوں، اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کیا. لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. قال قائل منہم، تو کہا کہنے والے نے ان میں سے. تو یہ قال کا جو یہ فعل ہے، یہ ایک فرد کے لیے ہے. تو ایک آدمی نے گیا ان میں سے پوچھا، کم لبستم، تم لوگ کتنے ایسے اس حالت میں رہے. قالو، تو انہوں نے جواب دیا. قالو کا جو سیدھا ہے جمع کا، کم سے کم تین پر اطلاق ہوتا ہے اس کا. تو تین لوگوں نے کم سے کم جواب دیا. لبستا یومن او بازا یوم، وہ کہنے لگے ہم رہے ہوں گے غار میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قالو، پھر کچھ اور تین نے جواب دیا، کم از کم تین. انہوں نے کہا ربکم اعلم بما لبستم، کہ تمہارا بھی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنے ایسے رہے. تو اس طرح بھی آپ کیلکولیٹ کریں تو کم از کم کتنے لوگ تھے وہاں. ایک نے سوال کیا، پہلے تین نے جواب دیا، پھر دوبارہ پھر تین نے جواب دیا. تو ایک جمع تین جمع تین، تو سات کا یہاں انسا آتا ہے. تو یہ باقی جو تین تھے انہوں نے بہتر جواب دیا کہ بھئی آپ کا، ہمارا اللہ ہی بہتر جانتا ہم کتنے ایسے اس طرح رہے. فباسو احدکم بوراقکم حاضی، انہوں نے کہا بس بھیجو اپنے میں سے ایک کو جو ہے کچھ پیسے دے کر، یہ روپیہ دے کر، یہ الی المدینہ، شہر کی طرف. فلینظر ایھا ازکی طعاما، اور پھر وہ دیکھے کہ کون سا زیادہ پاکیزہ ہے کھانا. دیکھیں جب آدمی اللہ کی بات باندھنے لگے تو وہ پھر کھانے میں بھی احتیاط کرتا ہے، حرام نہ لے آئے، دیکھیں اچھی طرح پاکیزہ کھانا جو ہے وہ خرید کر لائے. اور فرمایا فلیاتکم برزق من، بس وہ لے آئے تمہارے پاس کھانا جو ہے گویا وہاں سے خرید کے. ولیتلطف، اور بڑے لطف سے بات کرے. یہ اب فلیتلطف کا ایک جو ہے خاص معنی، یعنی معنی تو یہ ہے کہ نرمی سے بات کرے، لیکن اس کا خاص آپ کہیں کہ مقام ہے. اس میں یہ جو تا آپ کو نظر آ رہی ہے، واو لام یا ایک طرف ہے اور لام تا اور فا دوسری طرف ہے، اور درمیان میں تا ہے. یہاں پر حروف کے اعتبار سے جو ہے نصف قرآن ہے، اس تا پر جو ہے حروف کے اعتبار سے آدھا ہو جاتا ہے قرآن، اس لیے اسے بولڈ کر کے عموماً مصحف میں لکھا جاتا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ذرا بڑا کر کے اسے لکھا گیا. ولا یشعرن بکم احدا، اور نہ خبر ہو تمہارے حال کی کسی ایک کو بھی، بل لگا ہوا ہے کہیں بادشاہ بلانا لے ظالم. انہم ان یظہروا علیکم، اور کیونکہ اگر وہ قابو پا لیا انہوں نے تم پر، یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم، تو وہ یا تو تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے، یا تمہیں لوٹا لیں گے اپنے طریقے پر، یعنی تمہیں مجبور کریں گے بتوں کی پوجا پر. ولن تفلحوا اذن ابدا، اور تم نہیں فلاح پا سکو گے اس وقت پھر کبھی بھی. اب اس آزمائش کی حکمت بھی بیان ہو رہی ہے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان پر لوگوں کو. اب لوگوں کو پتہ چل گیا، آدمی گیا ہوگا اس نے جو بھی پیسے دیے ہوں گے وہ پتہ چلا، یہ تو بہت پرانے زمانے کے. ان سے پوچھا بھی تم کہاں سے نکلا، اس نے کہا کہ یہ تو میرے پاس ہے، کہاں سے آئے تم لوگ اس غار میں. لوگ پہنچ گئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو بہت پرانے دور کے لوگ ہیں جو یہ غار میں اتنے عرصے رہے. تو گویا آگے پھر بیان ہو رہا ہے، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور قیامت کی گھڑی کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو جو اللہ ان نوجوانوں کو جو ہے 300 سال تک سلا سکتا ہے اور پھر 300 سال بعد اٹھا سکتا ہے وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. تو جو ہے بالکل واضح دلیل تھی. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ, جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں اس معاملے میں. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا, چنانچہ اب ان کی یہ جھگڑا ختم ہو گیا, انہوں نے دیکھ لیا اتنے بڑے جو ہے اللہ کے معجزے کو. اور پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو افراد تھے ان کا انتقال ہو گیا اور پھر لوگوں میں یہ معاملہ ہونے لگا کہ ان پر اب ایک عمارت بناؤ. ربهم اعلم بهم, اللہ ہی خوب جانتا ہے ان کو. قال الذين غلبوا على امرهم, اور کہنے لگے وہ لوگ جو غالب ہوئے ان کی بات کے اعتبار سے. لنتخذن عليهم مسجدا, کہ ہم لازمن بنائیں گے جو ہے ان لوگوں پر مسجد. اب یہاں جو ہے بخاری شریف کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی صالح آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں موتیاں رکھتے, اور روز قیامت یہ لوگ اللہ کے ہاں سب مخلوق سے بدتر ہوں گے. تو بہرحال یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ عام طریقہ تھا, نیک لوگوں کی جو آپ کیا ہے قبر ہوتی تھی اس پر مسجد بناتے تھے, اور مسجد میں بھی پھر شرک کا کام کرتے تھے, موتیاں رکھتے تھے, بت رکھتے تھے. ربهم اعلم بهم, اور جو ہے ان کا رب ہی بہتر جانتا ہے ان کو. قال الذين غلبوا على امرهم, یہ ہم پڑھ چکے, اگلی آیت آ رہی ہے تعداد اصحاب کہف کے بارے میں. سیقولون ثلاثه, ان قریب لوگ کہیں گے کہ وہ تین ہیں. رابعهم کلبهم, اور چوتھا ان کا کتا ہے. ویقولون خمسه, اور وہ کہیں گے کہ یہ پانچ ہیں. سادسهم کلبهم, اور چھٹا ان کا کتا ہے. رجمم بالغیب, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اندھیرے میں پتھر دیکھنے کے برابر ہے, یعنی یہ اندازے. ان دونوں تعدادوں کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا کہ غلط ہے. ویقولون سبعۃ, اور وہ کہیں گے وہ سات ہیں. وثامنهم کلبهم, اور آٹھواں ان کا کتا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو غلط یا صحیح کچھ نہیں کہا, بس آگے جو ہے آگے بات آ گئی. قل ربی اعلم بعدتهم, اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو. ما یعلمهم الا قلیل, اور نہیں جانتے یہ بات مگر بہت تھوڑے سے لوگ. فلا تماری فیہم, بس آپ بحث نہ کیجئے ان کے بارے میں. الا مراء ظاہرا, مگر بس سرسری بحث ہی. ولا تستفتی فیہم منہم احدا, اور نہ تحقیق کیجئے ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے بھی. تو جو آپ کو بتا دیا بس یہ کافی ہے, اس کے علاوہ جو ہے تحقیق کا یہاں روک دیا گیا. ایسے بھی ہمیں ان چیزوں کی تحقیق کرنی چاہیے جو ہمارے آخرت کے لیے فائدہ مند ہو. آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی, یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیا, جو دین پہنچا تھا اس کا کتنا عمل کیا. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. آگے پھر تنبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے. واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب یہود نے سوال کیا اصحاب کہف کے بارے میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے تھے, وہی آ رہی تھی, آپ نے کہا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا. اور محض آپ کے سمجھانے کے لیے پھر ہوا یہ کہ 15 دن تک وہی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تشویش میں آ گیا. اور یہ جو مشرکین تھے جنہوں نے سوال کیا تھا, وہ جواب کے لیے پھر آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ آپ نے تو کہا تھا کل جواب دیں گے, 15 دن گزر گئے ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی, اور گویا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہے ہیں, لیکن اس میں تعلیم ہم سب کے لیے ہے. فرمایا ولا تقولن لشیء, اور آپ نہ کہا کیجئے کسی بھی چیز کے بارے میں. انی فاعل ذلک غدا, کہ میں اسے کر لوں گا کل. الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے. تو یہ بھی مادہ پرستی کا توڑ ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل یہ ہو جائے گا, بلکہ ہمیں کہنا چاہیے انشاءاللہ کل یہ ہوگا, کیونکہ اس کائنات میں ہماری مرضی نہیں چلتی, اس کائنات میں اللہ کی مرضی چلتی. ہم صرف ارادہ کر سکتے ہیں, ہمارا ارادہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ کے ارادے پر. تو فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ, اور آپ یاد کر لیا کیجیے اپنے رب کو اگر آپ بھول جائیں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي, اور آپ کہیے کہ امید ہے کہ دکھا دے گا مجھے میرا رب. لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, یعنی اس سے قریب ترین راستہ نیکی کا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ, اور وہ یہ جب مدت قیام بیان ہو رہی ہے نیم کی مدت اصحاب کہف کی, اور وہ لوگ ٹھہرے رہے اس غار میں. ثَلَاثَ مِئَاتٍ سِنِينَ, یعنی 300 سال شمشی اعتبار سے وزدادو تسا اور مزید اس میں 9 سال قمری اعتبار سے. جو سولر ایئر ہے وہ 10 دن بڑا ہوتا ہے یہ لونر ایئر کے. ایک چاند سے مہینوں کا حساب ہوتا ہے, ایک سورج سے مہینوں کا حساب ہوتا ہے. تو سورج جو ہے وہ 365 دن کا سال بنتا ہے اور چاند کے حساب سے 355 دن کا سال بنتا ہے. تو اگر سورج کے حساب سے اندازہ لگائیں تو 300 سال بنتے ہیں, اور جو ہے چاند کے لحاظ سے سال کو دیکھیں تو صرف جو ہے وہ اس میں مزید 9 سال اضافہ کر لیں 309 سال. اس سارے قصے کا حاصل کیا ہے وہ بیان ہو رہا ہے. قل اللہ عالم بما لبثوا, اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کتنے عرصے غار میں اس عالم میں رہے. لہو غیب السماوات والارض, نمبر ایک اس قصے سے سبق کیا مل رہا ہے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے غیب آسمانوں اور زمین کے. نمبر دو, ابصر بہی واسطے, وہ خوب دیکھنے والا ہے اور خوب سننے والا ہے. اس کے دیکھنے اور سننے کو کیا کہنا, وہ عام مخلوق پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اور نمبر تین, ما لہم من دونہ من ولی, نہیں اس اللہ کا کے سوا ان کا کوئی بھی دوست. اور نمبر چار, ولا یشرکو فی حکمہ احدا, اور فرمایا کہ وہ اللہ نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی. آگے پھر مشکل حالات میں دائی کے لیے ہدایات آ رہی ہیں, اور بس اسی رکوع کو ہم مکمل کر کے پھر باقی تراویح انشاءاللہ ادا کریں گے. پھر چند رکوع رہ گئے ہیں اس کے, وہ انشاءاللہ کل پھر ہم اس پہ بات کریں گے. فرمایا مشکل حالات میں دائی دین کے لیے کیا ہدایت ہے, وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ, اے نبی پر سنائیے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف, من کتاب ربک, آپ کے رب کی کتاب میں سے, لا مبدل لکلماتی, کوئی بدلنے والا نہیں اللہ کے کلمات کو, وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اور آپ نہیں پائیں گے اس اللہ کے سوا کہیں پر پناہ گاہ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اور آپ روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام, یریدون وجہ, وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا مندی, ولا تعدو عیناک عنہم, اور ہٹنے نہ پائے آپ کی نگاہیں ان سے, ترید زینت الحیات الدنیا, کہیں وہ یہ نہ خیال کریں کہ آپ بھی دنیا کی زینت چاہتے ہیں, ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, اور نہ پیروی کیجئے ہر اس شخص کی کہ ہم نے جو ہے وہ غفلت میں ڈال دیا اس کے دل کو اپنی یاد سے, وتبع ہواہ, اور وہ پیروی کرتا ہے اپنے خواہش کے نفس کی, وکان امرہ فرطا, اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے, یعنی ان بڑے بڑے جو سردار ہیں مشرکین ان کی بات نہ مانیے بلکہ ان کو قرا صحابہ کی طرف اپنی توجہ مقرر رکھیے جو اللہ کی طرف لو لگانے والے. دعوت دین کا بے لاگ انداز ہے, وَقُلُ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ, اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے, فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن, بس جو تم میں سے چاہے وہ ایمان لے آئے, وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر, اور جو چاہے وہ انکار کر دے. آگے ظالمین کا برا انجام بیان ہو رہا ہے, اِنَّا آتَرِنَا لِلظَّالِمِينَ نَارَا, بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ, احاطہ بہم سرادقھا, کہ گھیرے ہوئے ہوگی اور ان ظالموں کو اس آگ کی کناتے, جس طرح ہم نے چاروں طرف کناتے لگائی ہیں, تو جہنم میں آگ اس طرح ظالموں کو گھیرے ہوئے ہوگی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ, اور جب بھی وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد ایسی کی جائے گی پگھلے ہوئے تانبے سے, یشوی الوجوہ, جو بھون ڈالے گا چہروں کو, بئس الشراب, اور بہت برا ہوگا پینے کے اعتبار سے, وساءت مرتفقا, اور بہت بری جو ہے وہ آرام گاہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو ظالمین کے انجام کے بعد اب مومنین کا انجام بیان ہو رہا ہے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے, انا لا نضیع اجرا, بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے ان کے اجر کو, من احسن عملا, ان کا وہ کام جو انہوں نے جو بھی نیکیاں کی ہوں گی, اولئک لہم جنات عدن, یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں, تجری من تحتہا الانہار, ان کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں, یحلون فیہا من اساور من ذہب, اور پہنائے جائیں گے ان کو وہاں سونے کے کنگن. یہ کنگن پہننا یہ مصر کے بادشاہوں کا طریقہ تھا, وہ بادشاہ سونے چاندی کے اور خوبصورت کنگن پہنا کرتے تھے. تو یہاں جو ہے یہ بھی ایک نعمت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو کنگن پہنائیں. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا, اور وہ پہنیں گے وہاں سبز لباس, مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ, یعنی باریک ریشم اور گاڑھے ریشم کا, مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ, اور وہ تکیے لگائے ہوئے تختوں پر ہوں گے, نعمت ثواب اور کیا ہی عمدہ بدلہ انہیں دیا جائے گا. وحسنت مرتفقہ اور کیسی اچھی آرام گاہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. آگے پھر قصہ باغ والے کا آ رہا ہے جو مادہ پرستی کا ایک بہت بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نے توڑ کیا ہے. تو انشاءاللہ کل ہم پھر اس سے آگے سے پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت. وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اے اللہ اس قرآن کو بنا دیجئے ہمارے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا. اللہ ہمیں یاد کرا دیجئے اس میں سے جو کچھ ہم بلا بیٹھے ہیں. وعلمنا منہ ما جہلنا اور ہمیں سکھا دیجئے اس میں سے جو ہم نہیں جانتے. ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات میں بھی اور دن میں بھی. وجعلوا لنا حجتا یا رب العالمین. اس قرآن کا ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے تمام جہانوں کے پروردگار. ایک خاتون نے پرچی بھیجی تھی کہ ان کی بہن بہت بیمار ہے. اسی طرح باقی بھی جو لوگ بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے. تو پرچیوں سے بہتر ہے کہ ہم اللہ سے خود دعا کریں. ٹھیک ہے, بعض دفعہ آدمی چاہتا ہے اور لوگ بھی دعا کریں تو ایسی دعائیں بہرحال ہم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.